اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابكم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، ہمیں کل 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اس لیے اس مختصر وقت میں وقت کا سب سے سنگین مسئلہ، سب سے سلگتا ہوا مسئلہ اور امت کی سب سے بڑی بے چینی اور الجھن کیوں ہے، کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس مختصر وقت میں یہ 2-3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ آج امت طرح طرح کے حالات میں گھرتی جا رہی ہے، مصیبتوں کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، بار بار ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ امت کی پریشانیاں کب تک اور کیوں؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ما من عثرت ولا اختلاج عرق ولا خدش عود الا بما قدمت ایدیکم، کہ اگر اچانک تمہارے بدن کی کوئی رگ بھی پھڑکنے لگے یا چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے، کوئی لکڑی کی معمولی سی خراش بھی لگ جائے، تو یہ سوچا کرو یہ بھی تمہارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوا۔ ایک حدیث میں فرمایا، مختلج عین ولا عرق الا بذنب وما يدفع الله اکثر، کہ جب کبھی تمہاری آنکھ دکھنے لگے، کوئی بدن کی رگ پھڑکنے لگے، یعنی جسم میں تھوڑا سا معمولی انقلاب و تغیر آوے، تو اس وقت بھی خیال کرو کہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور یہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ طبرانی یا نبی موسیٰ کی روایت ہے، ما من عبد ابتلا ببلیت فی الدنیا الا بذنب، کہ جب بھی کوئی بندہ دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا سبق یہ ہے کہ ہم پر جو حالات آئے ہیں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، پہلا سبق۔ اب دوسرا سبق یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا گناہ ہے، جب وہ معلوم ہو جائے تو ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ جب آپ جس دن آپ گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اسی دن ساری مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اب اس مضمون کو کھولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو بات کا سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بالکل بارش بند ہو گئی، یہاں تک کہ کھیتیاں جلنے لگیں، فصلیں تباہ ہونے لگیں، جانور مارے پیاس کے بلبلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اپنی ایک بہت بڑی امت کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہو کر دعا کر رہے، بہت دیر تک دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوئے، یہ امید لگائی تھی کہ شاید آسمان پہ بادل آ جائے گا، گھٹا چھا جائے گی، تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر عجیب بات یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت دعا سے فارغ ہوئے تو دیکھا آسمان پہلے سے زیادہ اور صاف ہو گیا، دھوپ کی تمازت اور تیزی اور بڑھ گئی، سورج کی تپش اور گرمی اور بڑھ گئی۔ حضرت بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر میرا کوئی درجہ اور مقام اور مرتبہ آپ کے ہاں گھٹ گیا ہے تو میں آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہا ہوں کہ بارش برسا دیجئے اور ہماری مصیبت دور کر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ آپ کا مرتبہ کچھ گھٹا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو مجمع لے کر آئے ہیں اس مجمع میں کیسا پاپی ہے, کیسا گنہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کے اندر مبتلا ہے. وہ 40 سال سے وہ گناہ کر کے کہ ہماری بغاوت کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے. جب تک وہ اس مجمع کے اندر رہے گا میری رحمت متوجہ نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی. اب یہاں ٹھہر کے آپ غور فرمائیے, موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جماعت میں موجود ہے, لیکن ایک گنہگار کے گناہ کی نحوست ایسی چیز ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جلیل القدر پیغمبر کے موجود ہونے کے باوجود اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پھر آپ یہ غور فرمائیے کہ وہ جو پاپی گنہگار تھا اس کی زندگی میں 10 گناہ نہیں تھے, 1 گناہ تھا. اب اس کی روشنی میں جائزہ لیجئے, آج ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں؟ بہت سے لوگ بہت سے صلحاء اور اللہ والوں پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک یہ حضرت ہمارے درمیان موجود رہیں گے ہم کچھ بھی کالا پیلا حرام کرتے رہیں کچھ پرواہ کی بات نہیں, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. میں آپ کے سامنے مثال میں نے پیش کر دی کہ گناہ ایسی منحوس چیز ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو جلیل القدر پیغمبر کا وجود بھی اللہ کے عذاب کو آنے سے روک نہیں سکتا. یہ گناہ ایسی منحوس چیز. میں بخاری و مسلم کی روایت سے ثابت کر سکتا ہوں کہ گناہ کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پر پڑتا ہے. آئیے آپ کو بخاری و مسلم کی روایت سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, حضور نے فرمایا مستریح و مستراح من, یہ جنازہ ایسا ہے یا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو آرام مل رہا ہے یا اس کو آرام مل رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا فاما العبد المومن یستریح من نصب الدنیا و ازاها الى رحمت اللہ, کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر سفر آخرت پہ جاتا ہے تو اس حال میں جاتا ہے کہ دنیا کی مشقتوں سے, تکان سے, مصیبتوں سے اسے راحت ملتی ہے اور وہ اللہ کے دامن رحمت پہ چلا جاتا ہے. واما العبد الفاجر تستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب, کہا جب گنہگار آوارہ اور بدکار بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے درختوں کو بھی آرام ملتا ہے, شہروں کو آرام ملتا ہے, چوپایوں اور جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے, اللہ کے بندوں کو بھی آرام ملتا ہے. پتا چلا گنہگار کی گناہ کی نحوست کا اثر درختوں پر بھی پڑتا ہے, جانوروں پر بھی پڑتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ گنہگار کی گناہ کی نحوست کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پر پڑتا ہے. کیوں, کیسے؟ ایک گنہگار ایک گناہ کرتا ہے, اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کے باران رحمت کو روک لیتے ہیں, بارش کو روک لیتے ہیں. اب اس بارش کے روکنے کے نتیجے میں جانور بھی پریشان, درخت جو پھل پھول لا رہے تھے وہ سوکھ گئے, جانور مارے پیاس کے بلبلانے لگے. تو پتہ چلا اس گنہگار کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ درخت پر بھی پریشانی آئی, جانوروں پر بھی پریشانی. گناہ ایسی منحوس چیز. آپ کو حیرت ہوگی, میں آپ کو ترمذی کی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ گناہ کی نحوست کا اثر پتھر پر بھی پڑتا ہے. آئیے وہ حدیث کھولیے حجر اسود کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحجر الاسود نزل من الجنتی وهو اشد بیاضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم, یہ مشہور حدیث ہے ترمذی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور آج کالا ہو گیا, اتنا کالا کہ کالا پتھر ہی اس کا نام پڑ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتھر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا کالا کیوں ہوا, کس نے کالا کیا؟ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں فسودت خطایا بنی آدم, انسان کے گناہوں نے اس پتھر پر وہ اثر دکھایا, گنہگار انسانوں نے ٹچ کیا, چھویا, ان کی گناہوں کی نحوست کا اثر پتھر پر بھی ہوا اور اتنا ہوا اتنا ہوا کہ سفید پتھر کالا ہو گیا. اب غور فرمائیے, جب گناہ کی وجہ سے پتھر پر یہ اثر ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے قلب انسانی کا کیا حال ہوگا. آج گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ہماری آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے, زبان بھی گناہ کر رہی ہے, کان بھی گناہ کر رہے ہیں, ہاتھ بھی گناہ کر رہے ہیں, پیر بھی گناہ کر رہے ہیں, انفرادی گناہ بھی ہو رہا ہے اور اجتماعی گناہ بھی ہو رہا ہے. اتنے سارے گناہوں کے باوجود ابھی ہم دنیا میں بچے ہیں, یہ صرف خدا کی طرف سے ڈھیل ہے یا ان کا اللہ کا فضل. مسند احمد کی ایک روایت یاد آئی, آپ کو سناؤں کہ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا, لبیتن اناس من امتی علی اشر و بطر و لعب و لہو فیصبحون قردۃ و خنازیر. حضور فرما رہے ہیں میری امت کے ایک طبقہ رات کو مستیوں میں اور عیاشیوں میں اور حرام کاریوں میں اور لہو و لعب میں رات گزارے گا, اور صبح اٹھے گا تو سور اور بندر بنا دیا جائے. یہ حدیث کیوں بنا دیا جائے گا, کیا جرم تھا ان کا؟ فرمایا, لاستحلالہم المحارم, شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا یہ حلال قرار دیتے تھے. اور کیا جرم تھا؟ واکلہم الربا, سود کھاتے تھے. اور کیا جرم تھا؟ وشربہم الخمر, شراب پیتے تھے. اور کیا جرم تھا؟ واتخاذہم القینات, گانے والیاں رکھتی تھی ان سے گانا سنتے تھے. دیکھ لو آج اس میں کون سا گناہ ہے جو امت میں عام نہیں. اس لیے اپنے ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس کے مستحق تھے کہ ہمارے چہرے کو سور اور بندر بنا دی جائے. یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اپنی اصلاح اور توبہ کا موقع ملا ہے, اس کو غنیمت سمجھو, ورنہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ آپ توبہ کریں گے اور آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے. بس اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں, سب ارادہ کرو آج سے سارے گناہوں سے توبہ کریں گے, سب گناہ چھوڑ دیں گے. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کہو یا اللہ, سب لوگ کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دی. پھر کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دیجئے, آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. بس اس واقعے کو سنا کے میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مجمع میں اعلان کیا, وہ کون سا پاپی گنہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر کے اللہ کی بغاوت و نافرمانی اور سرکشی کر رہا ہے, وہ اس مجمع سے نکل جائے. اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیا, اللہ نے رحمت کی نگاہیں پھیر لی, وہ نکل جائے اس مجمع سے. اب ٹھہرو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو, یہ سوچو اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں ابھی اعلان کروں وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ رات میں 3 بجے رات تک موبائل کی حرام کاریوں میں وقت گزارا ہے, وہ سب ابھی مسجد سے نکل جائیں. اگر اب ابھی اعلان کروں, ہے کسی کے اندر ہمت وہ جا سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں سب کے سامنے نکل کے جاؤں گا سب مجھے گھور کر دیکھیں گے, پورے مجمع کے سامنے میری انسلٹ ہوگی, میری رسوائی ہوگی, میں کیسے برداشت کروں. یہی پریشانی اس گنہگار کو لاحق ہوئی. اس نے سوچا اگر اس پورے مجمع کے سامنے میں جاتا ہوں تو پوری پبلک مجھے گھور گھور کر دیکھے گی, سب کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا, میری انسلٹ ہو جائے گی. لیکن دوسری پریشانی یہ بھی لاحق ہوئی کہ اگر جاتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں اور نہیں جاتا ہوں تو ایک میری وجہ سے پوری امت پریشان, پوری پبلک پریشان, جانور پریشان. اب وہ بہت جھجھلایا, پیش تاپ کھاجا, الجھن, ہائے کروں تو کیا کروں. آخرکار صحیح راستہ اس کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ بس جلدی سے دل میں عزم کر لو, پختہ ارادہ کر لو کہ آج سے گناہ نہیں کریں گے اور اللہ سے معافی مانگ لو. بس میرے بھائیوں سارے مسائل کا حل یہی ہے, جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے جلدی سے چھوڑ دو, توبہ کر لو اور شکر ادا کرو, توبہ کا دروازہ بھی کھلا. بس اس نے منڈی جھکائی اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کی کہ یا اللہ آج مجھے رسوائی سے بچا لیجئے, آج ذلت سے بچا لیجئے, اللہ میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں, معافی مانگ رہا ہوں, آج مجھے بچا لیجئے, میں آئندہ گناہ کبھی نہیں کروں. بس تھوڑی دیر کے لیے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے گلگڑایا اور معافی مانگی. میرے بھائیو جیسے گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, ایسی توبہ کر لینے پر اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں پر ایک حدیث قدسی سنو, ایک حدیث ہے, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کا بیٹا, اگر تجھ سے گناہ ہو گئے, وہ گناہ اتنے اتنے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے, پر تو نے سچے دل سے اگر معافی مانگ لیا, اللہ پاک کہتے ہیں میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا اور کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا وہ کیا گناہ تھا. چنانچہ اس بندے نے جیسی معافی مانگی, لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا, آسمان پہ گھٹا چھا گئی. تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی, اتنی بارش, موسلا دھار بارش, مسلسل بارش, ایسی بارش کی ساری گرمی چلی گئی, سارا موسم جل تھل ہو گیا, سب کے چہرے پہ خوشی و مسرت کی لہریں دوڑ گئی, حضرت بھی خوش ہو گئے. مگر حضرت کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجمع سے کوئی باہر تو نکلا نہیں, پھر بارش ہوئی گئی. اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ, آخر وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی؟ جواب آیا کہ موسیٰ, جس کی وجہ سے بارش روک لیا تھا اسی کی ادا پہ خوش ہو کر میں نے بارش برسا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, مالک وہ کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی, پتہ تو لگ جائے. جواب آیا, نہ, جب تک اس بندے نے مجھ سے لڑائی کر رکھی تھی, بغاوت کرتا تھا, نافرمانی اور منمانی کرتا تھا, جب تو میں نے اس کا پتہ بتا کے اس کو رسوا نہیں کیا, اب اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے, معافی مانگ لی ہے, میں اس کا پتہ بتا کے کیسے رسوا کر سکتا. اللہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہے. سب لوگ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگو, کہو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دی. آپ نے معافی مانگ لی, آپ کی توبہ قبول, اب آئندہ پھر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ. اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتا ہوں, آپ زبان پہ چڑھا لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, اس کی برکت سے اگر کچھ گناہ ہو گیا تو معاف ہوتے رہیں گے, آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور امت کے بھی معاف ہوں گے. بولو, بتا دوں, کرو گے سب لوگ؟ پڑھو, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. یہ چھوٹا سا عمل ہے, ایک چھوٹی سی دعا ہے, لیکن اتنی پاورفل ہے, اتنی جامع ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ سچے دل سے مانگ لیا تو آپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے, امت کے بھی معاف ہوں گے اور کروڑوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں. بولو, مانگو گے؟ کیا مانگنا ہے؟ پڑھو, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اس کی میننگ کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیجئے اور سب مسلمانوں کے بھی گناہ معاف. یہ اس کا ترجمہ ہے, اس کا مطلب ہے, یہ سمجھ کے ہر دم زبان پہ چڑھا لو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہو. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بڑی پیاری موت آئے گی, ورنہ بتاؤں آج کیسی موت آ رہی ہے. ایک ڈاکٹر نور صاحب ہے, انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے موت کے عبرت انگیز واقعات, بڑے دردناک واقعات اس میں انہوں نے جمع کیے. اور کہتے ہیں میں جس وارڈ میں آفیسر تھا, ذمہ دار تھا, ڈاکٹر تھا, میں اس تلاش میں رہتا تھا کہ ہمارا مسلمان بھائی مر رہا ہے تو میں ذرا دیکھوں کہ اس کی زندگی کا آخری عمل کیا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبدی خیرا استعمله, اللہ تعالیٰ اپنے جس کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں, پھر اس کی روح قبض کر. ابھی اس سے پہلے کا جو جمعہ گزرا ہے, میں تمل ناڈو میں تھا, وہاں ایک مفتی صاحب ایسے ہی ممبر پر خطبہ دے رہے تھے, عین خطبہ دینے کی حالت میں ان کا انتقال ہو. کتنی پیاری موت آئی بولو, جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے موت آئی. حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے پوچھا تھا ای الاعمال احب الی اللہ, یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا عمل کیا ہے؟ جواب ارشاد ہوا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ, تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور موت آ جائے, یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل. تو میرے بھائیو, ذکر کرتے ہوئے موت کب آئے گی؟ جب آپ صحت کی حالت میں اپنے اختیار سے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر چڑھائیں گے, اس کی رٹ لگائیں گے, اس کی مشق کریں گے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں گے, جب تو ذکر کرتے ہوئے موت آئے. وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے درد کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ میرے سامنے 100 مسلمانوں نے دم توڑا. کتنے؟ 100. آگے لکھتے ہیں کہ 100 مسلمانوں میں سے صرف 3 مسلمان دنیا سے کلمہ پڑھ کے گئے ہیں, باقی 97 مسلمان اس حال میں مرے ہیں, کوئی گانا گاتے ہوئے مر گیا, کوئی گالی بکا اور مر گیا, اور کوئی فلمی ڈائجسٹ مانگتا رہا اور مر گیا. اس حالت میں آج مسلمانوں کی موتیں آ رہی. آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ رات کو جب فرصت ملی, کھا پی کے فارغ ہوئے, بیڈ روم بند کیا اور جیب سے موبائل نکالا اور اس کی حرام کاریوں میں ڈوب گئے. اب بتاؤ اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیسی موت. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں نے آپ کو جو ذکر بتایا ہے, یہ ذکر بھی ہے, دعا بھی ہے, اور امت کے سارے مسائل کا حل بھی ہے. کیا بتایا بولو؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. بس اب جائیے, مگر سنت پڑھ کے جائیے. جمعہ کے بعد کی 4 سنت پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.